السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالت حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
حافظ سعید کے خلاف اقدامات اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں کیے گئے. بھارت کی توثیق کی ضرورت نہیں. پاکستانی وزارت داخلہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں میں جھڑپ. ایک مشتبہ دہشت گرد ہلاک. فوج کے 2 افسران سمیت 3 اہلکار زخمی. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بچوں کے تحفظ کے قوانین پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونے سے صورتحال غیر تسلی بخش. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان میں فوجی عدالتوں کی بحالی پر تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. حکومت اس بارے میں سیاسی جماعتوں کو مفصل بریفنگ دے. حزب مخالف کی جماعتوں کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
وزیر مالیات نے پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ پیش کیا. سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے ملا جلا رد عمل. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر اسٹیفان دی مستورا نے امید ظاہر کی ہے کہ شامی امن بات چیت 20 فروری کو دوبارہ شروع ہوگی. اسرائیلی فوج اور پولیس کے اہلکار مغربی کنارے میں آباد افراد کو وہاں سے نکالنے کے لیے بدھ کو علاقے میں پہنچ گئے ہیں. اس علاقے میں 50 خاندان آباد ہیں. اور امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس اپنے پہلے غیر ملکی سرکاری دورے پر رواں ہفتے جنوبی کوریا اور جاپان جائیں گے. یورپ یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ چین، روس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی انتظامیہ بلاک کو درپیش بیرونی خطرات میں سر فہرست ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف کارروائی سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حافظ سعید کی نظر بندی کا فیصلہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں کیا گیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف کارروائی سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حافظ سعید کی نظر بندی کا فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں کیا گیا. واضح رہے کہ حافظ سعید کو پیر کو لاہور میں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا، جبکہ جماعت الدعویٰ کے 4 دیگر سینئر رہنماؤں کو بھی حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا تھا. پاکستان کے اس اقدام کے بعد بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ حافظ سعید کے خلاف اس سے قبل بھی ایسے اقدام کیے جا چکے ہیں، اور ان کے بقول اب صرف قابل بھروسہ کریک ڈاؤن سے ہی پاکستان کی اس بارے میں سنجیدگی ظاہر ہوگی. اپنے رد عمل میں بدھ کو پاکستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ حافظ سعید کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کے لیے بھارت کی کسی توثیق کی ضرورت نہیں ہے. ترجمان نے کہا کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ کے خلاف اقدامات سلامتی کونسل کی دسمبر 2008 میں منظور کی گئی قرارداد اور عالمی تنظیم کی طرف سے عائد کی جانے والی تعزیرات کے تناظر میں کیے گئے ہیں. ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت حافظ سعید کی سیاسی سرگرمیوں کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے مسلسل استعمال کر رہا ہے. واضح ہے کہ حافظ سعید پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تنظیم کی سرگرمیوں اور تقاریب میں کھلے عام شرکت کرتے رہے ہیں، جس پر بھارت کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. پاکستانی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ اگر بھارت اپنے الزامات میں سنجیدہ ہے تو وہ حافظ سعید کے خلاف ایسے ٹھوس شواہد سامنے لائے جنہیں پاکستان یا دنیا میں کسی بھی عدالت میں ثابت کیا جا سکے. ایک روز قبل پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ جماعت الدعویٰ کے خلاف اقدامات قومی مفاد میں کیے گئے ہیں. حافظ سعید کی نظر بندی کے خلاف ان کی جماعت کے حامیوں نے منگل کو ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج بھی کیا تھا. واضح ہے کہ بھارت کا الزام ہے کہ 2008 میں ممبئی میں ہونے والا حملہ لشکر طیبہ نے کیا، جس کی قیادت حافظ سعید کرتے تھے، اور اب وہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ ہیں. ممبئی میں ہونے والے حملے میں 6 امریکی شہریوں سمیت 166 افراد ہلاک ہوئے تھے. حافظ سعید جماعت الدعویٰ اور فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور ان دونوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور امریکہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کی جا چکی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی فوج نے کل عدم دہشت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک مقابلے کے دوران ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اس مقابلے میں سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
صوبہ خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں بدھ کو معمول کے سرچ آپریشن کے دوران ہونے والی جھڑپ میں پاکستانی فوج کے دو افسران سمیت تین اہلکار زخمی اور ایک مشتبہ دہشت گرد کمانڈر مارا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ کولاچی کی لونی جنگل میں معمول کا سرچ آپریشن جاری تھا کہ عسکریت پسندوں نے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی. بیان کے مطابق جوابی فائرنگ میں ایک دہشت گرد مارا گیا جس کا تعلق کلدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نورنگ گروپ سے بتایا گیا، جبکہ کاروائی کے دوران 8 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. جھڑپ میں پاکستانی فوج کے میجر عباس، کیپٹن عمر اور نائک عدنان زخمی ہو گئے. واضح رہے کہ کولاچی کا علاقہ صوبہ بلوچستان کی سرحد اور قبائلی علاقوں کے قریب واقع ہے. ایک روز قبل ہی صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور کے مضافات میں فرنٹیئر کور ایف سی کے قافلے کو پہلے سے نصب ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا. اس بم حملے میں تین اہلکاروں سمیت کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے. صوبہ خیبر پختونخوا اور اس سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں اس سے قبل بھی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں اور سرکاری تنصیبات پر دہشت گرد حملے کیے جاتے رہے ہیں. تاہم فوج کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں سمیت ملک بھر میں عسکریت پسندوں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان دہشت گردی میں ملوث افراد پر مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے دوبارہ قیام پر ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے. سن 2014 دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد قائم کی جانے والی فوجی عدالتوں کی مدت اس سال جنوری کے شروع میں ختم ہو گئی تھی. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان میں متنازع فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے حکومت پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتوں کو قائل کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن تاحال اس معاملے پر اپوزیشن جماعتوں کے خدشات برقرار ہیں. فوجی عدالتوں کی بحالی کے بارے میں مشاورت کے لیے سپیکر ایاز صادق کی قیادت میں پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس ہو چکے ہیں، جن میں حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے یہ مطالبات سامنے آئے ہیں کہ حکومت نہ صرف فوجی عدالتوں کی اب تک کی کارگزاری کے بارے میں بریفنگ دے، بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ مروجہ عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا گیا ہے. حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پارلیمانی جماعتوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس بارے میں سیاسی پارٹیوں کو مفصل بریفنگ دے.
ہم نے مطالبہ کیا ہے ایک کمپریہنسو بریفنگ کا اعلان کیا جائے، اس کا بندوبست کیا جائے، اور حکومت نے اگر ان اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں اصلاحات کرنی ہے تو اس کا بلو پرنٹ، اس کا خاکہ ہمارے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم اس کو ایگزامن کر سکیں اور فیصلہ کیا جائے کہ اپروپریٹ ڈیسیجن میکنگ فورم کیا ہوگا. یہ آپ نے پارلیمانی لیڈروں کو بریفنگ دے رہے ہیں. 21ویں ترمیم میں وزیر اعظم نے خود صدارت کی تھی، اب وہ اس سے کنارہ کش کیوں ہے؟
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سربراہ جاوید عباسی کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو درپیش چیلنجوں کے تناظر میں ان عدالتوں کا قیام ضروری تھا اور حکومت چاہتی ہے کہ اتفاق رائے سے فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے.
اب تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دفعہ دل بٹھایا جا رہا ہے اور ان سے بات کی جا رہی ہے کہ جی کیا ان کی افادیت ہے اور ان کو جاری دے رہی، اس کے لیے ڈسکشن ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے جو بھی فیصلہ یہ پارلیمانی جماعتیں بحث کی کرے گی وہی فیصلہ بہتر ہوگا، اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے.
واضح رہے کہ پشاور میں دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد ملک کی سیاسی و عسکری قیادت کے ایک ہنگامی مشاورتی اجلاس میں فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے آئین میں ترمیم بھی کی گئی تھی. فوجی عدالتوں کی میعاد 2 سال مقرر کی گئی تھی اور یہ مدت گزشتہ ماہ کے اوائل میں ختم ہو گئی تھی. پاکستان کی سویلین اور عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انتہائی نازک وقت میں بہت اہم کردار ادا کیا اور آپریشن ضرب عزم میں ملنے والی کامیابیوں کو بامانی بنایا۔ پاکستان میں بہت سے حلقوں بشمول سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں توسیع مسئلے کا حل نہیں، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان عدالتوں کے قیام اور ان میں چلائے جانے والے مقدمات میں مبینہ طور پر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے جانے سے متعلق سوالات اٹھاتی رہی ہیں، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں جن ملزمان کے خلاف مقدمات چلائے گئے انہیں نہ صرف صفائی کا پورا موقع دیا گیا بلکہ وکیل کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر خزانہ نے سن 2017-18 کے لیے مرکزی حکومت کا بجٹ ایوان زیرین لوک سبھا میں پیش کیا، جس میں ریلوے کا بجٹ بھی شامل ہے۔ بجٹ میں فوجی اخراجات میں اضافے کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کی آمدنی بڑھانے، دیہی بے روزگاری میں کمی اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے اقدامات کی تجاویز پیش کی گئیں۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔
وزیر مالیات ارون جیٹلی نے سال 2017-18 کے لیے مرکزی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ وزیر مالیات نے دفاعی بجٹ میں 10% کا اضافہ کر کے اسے 2.74 لاکھ کروڑ روپے کر دیا ہے۔ یہ رقم حکومت کے اخراجات یعنی 21.47 لاکھ کروڑ روپے کا 12.78% ہے۔ ارون جیٹلی نے اپنی تقریر میں کہا کہ حکومت آئندہ سال مالی خسارے کو کم کر کے 3.2% پر لانا چاہتی ہے، اس کے اگلے سال اسے 3% پر لے آیا جائے گا۔ ریلوے بجٹ کو آزادی کے بعد پہلی بار الگ سے پیش نہ کر کے عام بجٹ میں ضم کر دیا گیا۔ ارون جیٹلی نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ آئندہ سال کے لیے حکومت کا ایجنڈا ملک کی کایا پلٹ کرنا اور اسے توانا اور شفاف بنانا ہے۔ اس مقصد کی حصولیابی کے لیے 10 شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی، جن میں کاشتکاروں کی آمدنی کو دوگنا کرنا، دیہی روزگار، نوجوانوں کی توانائی، غریبوں اور دبے کچلوں پر توجہ، مستحکم مالیاتی سیکٹر، ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکس نظام قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 500 اور 1000 کے نوٹوں کی منسوخی 2 برسوں میں حکومت کے ذریعے کیے جانے والے اقدامات کا تسلسل تھا۔ انہوں نے کہا کہ نوٹ منسوخی سے عارضی اثرات پڑے ہیں، لیکن آئندہ سال یہ اثرات زائل ہو جائیں گے۔ وزیر مالیات نے سیاسی جماعتوں پر 2000 روپے سے زائد نقد چندہ لینے پر پابندی لگا دی۔ اس سے زیادہ چندہ اب چیک کے ذریعے لیا جائے گا اور سیاسی جماعتوں کو چندہ دینے والے کی شناخت واضح کرنی ہوگی۔ اسی طرح 3 لاکھ سے زائد نقد ادائیگی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اس سے زیادہ کی ادائیگی بذریعے چیک ہوگی۔ عام آدمی کو راحت دینے کے لیے ٹیکس کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے، یعنی 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ روپے پر 10% کے بجائے 5% ٹیکس لیا جائے گا۔ ہمیشہ کی مانند اس بار بھی بجٹ کے بعد کچھ اشیاء سستی تو کچھ مہنگی ہو جائیں گی، جیسے کہ پنچکی، آر او، پارسل، لیدر کے سامان، سولر پینل، قدرتی گیس، بایو گیس، انٹرنیٹ سے ریل ٹکٹ کی خریداری، ایل ای ڈی لیمپ، فنگر پرنٹ مشین اور اسکینر سستے ہو جائیں گے، جبکہ چاندی کے سکے، سگریٹ، تمباکو، پان، بیڑی، پان مسالہ اور کاجو مہنگے ہو جائیں گے۔ بجٹ پر سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ تجزیہ کار آلوک موہن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایک متوازن بجٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں عام لوگوں کے لیے کچھ خاص نہیں ہے۔
وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک سنتولت بجٹ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سنتولت بجٹ میں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہیں کہ عام آدمی کو کہیں فائدہ دینے والی نہیں کہی جا سکتی۔ جیسے ودیشی نویش ایف ڈی آئی میں انہوں نے 90% یہ آٹو سسٹم سے کرنے کی بات کہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایف ڈی آئی اگر ودیشی نویش ہوتا تھا تو لوگ بعض ادھیکاریوں کے پیچھے گھومتے تھے، اب اس سسٹم کو انہوں نے بہت طریقے سے کیا اور اس کمیٹی کو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اس سے ایف ڈی آئی کو نویش کو بڑھاوا ملے گا اور کسانوں کو 10,000 کروڑ قرض دینے کی بات کہی ہے۔ لیکن سوال ہے کہ 10,000 کسانوں کو جو قرض ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو کسان کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی جس سے فائدہ ثابت ہوتا ہو، اور عام جنتا کے لیے انہوں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں لگی۔ ریلوے کے میں بھی کچھ نہیں کیا ہے، تو ایک پرکار سے یہ دیکھا جائے سپنے تو دکھا دیے ہیں، لیکن سپنوں کو ساکار کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے الگ پہلو۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اس سے ترقی کی رفتار تیز ہوگی اور اس میں سب کا خیال رکھا گیا ہے، جبکہ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے کہا کہ بجٹ میں غریبوں اور کسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے، اس میں روزگار میں اضافے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرن بل نے کہا ہے کہ امریکہ پیسیفک جزائر کیمپ سے پناہ کی تلاش کرنے والے لوگوں کے ایک گروپ کو معاہدے کے تحت بسانے کا پابند ہے، نہ کہ یہ کہ امریکہ نے پناہ گزینوں کے داخلے کو معطل کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ جو سابق صدر براک اوباما کی انتظامیہ کے دور میں طے پایا تھا، ان 1200 تارکین وطن کو آباد کرنے کا پابند ہے جو آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش میں پکڑے گئے تھے اور انہیں پاپوا نیو گنی اور نورو کے کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے منگل کے روز کہا تھا کہ تمام پناہ گزینوں کی سخت چھان بین کی جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو صدارتی منصب کا حلف اٹھانے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی کے ایجنڈے پر کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی داخلی پالیسی کی ترجیحات کے اہم پہلوؤں پر پیش رفت کے لیے متعدد صدارتی حکم ناموں پر دستخط کر دیے ہیں۔ تاہم ٹرمپ کی طرف سے امیگریشن کو سخت کرنے اور گزشتہ نومبر کے صدارتی انتخاب کے حوالے سے انتخابی دھاندلی کی تحقیقات پر مسلسل اصرار ان کی صدارت کے ابتدائی دنوں میں خلفشار کی کیفیت کو جنم دے سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے قومی نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے منصب صدارت پر ابتدائی دن ہنگامہ خیز رہے۔ انہوں نے متعدد صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیے ہیں جو تجارت، سرکاری ضابطوں کو کم کرنے اور سب سے زیادہ متنازع فیصلہ امیگریشن کو سخت کرنے سے متعلق ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس بارے میں کہا، امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا تھا اور ہم نے یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے 7 مسلمان اکثریتی ممالک سے امیگریشن پر عارضی پابندی عائد کرنے سے ملک کے اندر اور باہر شدید ردعمل کا مظاہرہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں امریکی ہوائی اڈوں پر افراتفری کا ماحول پیدا ہوا اور سڑکوں پر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ڈیموکریٹس نے فوری طور پر اس صدارتی حکم نامے کی مذمت کی، جن میں سینٹ میں ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا، چک شومر کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق ایسے انداز میں کیا گیا ہے جس سے ملک میں افراتفری اور گم و گو کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس سے دنیا بھر میں ان لوگوں کو تقویت اور حوصلہ ملے گا جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ صدارتی احکام کی تیزی کا مقصد انتخابی مہم کے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ اب ہم یہاں ہیں کیونکہ کروڑوں امریکیوں نے واشنگٹن ڈی سی میں اقتدار کی منتقلی کے لیے اپنی امیدیں ہم سے وابستہ کیں۔ اب ہمیں لوگوں کو یہ سب کچھ واپس کرنا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ کچھ خلفشار کی صورت بھی ہے۔ ٹرمپ کے ٹویٹر پر بیان جاری کرنے اور حلف برداری کے موقع پر شرکا کی تعداد کے بارے میں ان کی توجہ سے کچھ چیلنج ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن کہتے ہیں، پال رائن کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ہم ٹویٹس اور اسی طرح کی غیر روایتی کارروائیاں دیکھیں گے، اور میرے خیال میں یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ہم سب کو عادی ہونا ہی پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے بغیر کسی ثبوت کے اپنے دعوے کی بنیاد پر ممکنہ انتخابی دھاندلی کے بارے میں چھان بین پر زور دیا ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق پاپولر ووٹ میں ان کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن نے ہلری کلنٹن کو ووٹ دیے تھے۔ تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ اصل معاملات سے پہلو تہی اپنے ایجنڈے کو لاگو کرتے ہوئے ان کی ذمہ داری بن سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
And on big things like changing Obamacare, on tax cuts, on regulatory things, Donald Trump was still emphasizing border security and building the wall. Those are things that I think they will try to act relatively quickly on.
تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں، Obamacare، ٹیکس کٹوتیوں اور ریگولیٹری ضوابط میں کمی سے متعلق تبدیلیوں کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے پر زور دے رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ اس پر صورت سے عمل کریں گے اور اس کے لیے کانگریس میں ریپبلکن اکثریت کو استعمال کریں گے اس سے پہلے کہ ان کی انتظامیہ کا ابتدائی حصہ سست روی کا شکار ہو جائے۔ دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو اپنے کلیدی حامیوں کے علاوہ بھی اپنی حمایت کو وسیع کرنے کی کوشش پر غور کرنا چاہیے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جان ہوڈیک کہتے ہیں،
2.8 million or 2.9 million more people voted for Hillary Clinton. It's not to say that his presidency is illegitimate. It's not.
جان ہوڈیک کا کہنا ہے کہ 28 یا 29 لاکھ زیادہ افراد نے ہلری کلنٹن کو ووٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہنا نہیں کہ ان کی صدارت جائز نہیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں امریکی عوام کو قائل کرنے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ ان لوگوں کی اکثریت کے اقدار کی نمائندگی اور عکاسی کرتے ہیں. لیکن اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران اپنے کلیدی حامیوں سے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کرنے میں وہ پرعزم ہے، قطع نظر اس کے کہ سیاسی دھچکے کی شدت کیا رہے گی. بہچہ چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن.
صدر ٹرمپ چونکہ ایک ریالٹی ٹی وی شو کے سٹار بھی رہے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے اپنی طرف سے کسی پہلے جج کی نامزدگی کے اعلان کے لیے انہیں کس طرح ڈرامائی انداز اختیار کرنا ہے. جیسا کہ انہوں نے یہ اعلان پرائم ٹائم کے دوران کیا جو پورے ملک میں ٹیلی ویژن چینلز نے نشر کیا، اور جج کے عہدے کے لیے اپنے انتخاب کو آخر تک پوشیدہ رکھا. وائس آف امریکہ کے لیے سنڈی سین کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی.
مسٹر ٹرمپ کے خاندان کے افراد، ریپبلکن اراکین کانگریس، نائب صدر مائک پینس اور صحافی، یہ سب لوگ وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں جمع تھے جب صدر نے سپریم کورٹ کے جج کے لیے اپنے انتخاب کی نامزدگی کا اعلان کیا.
Today I am keeping another promise to the American people by nominating judge.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جج نیل گارسچ کو نامزد کرتے ہوئے امریکہ کے عوام کے ساتھ اپنا ایک اور وعدہ پورا کر رہا ہوں. مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ دسیوں لاکھوں امریکیوں نے ووٹ دیتے وقت یہ باور کرایا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے انتخاب کے صدر کے اختیار کو ووٹ ڈالتے وقت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. نامزد ہونے والے جج کولمبیا، ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں. 49 سالہ جج گارسچ کنزرویٹو کورٹ آف اپیلز میں قدامت پسند جج ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنے فیصلے کے طویل اثرات سے واقف ہیں.
I have always felt that after the defense of our nation, the most important decision a president of the United States can make is
Donald Trump. کہہ رہے ہیں کہ قوم کے دفاع کے بعد صدر جو اہم ترین فیصلہ کرتا ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے جج کی تقرری. ایک جج بشرط زندگی 50 سال تک متحرک ہو سکتا ہے، اور خاتون یا مرد جج کے فیصلے ایک صدی یا اس سے بھی زیادہ عرصے کو متاثر کر سکتے ہیں، اور اکثر یہ فیصلے مستقل حیثیت رکھتے ہیں. جج گارسچ نے اپنی نامزدگی پر اس خوشنما انداز میں رد عمل کا اظہار کیا.
Standing here in a house of history and acutely aware of my own imperfections.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخی ایوان میں کھڑے ہوتے ہوئے مجھے اپنی خامیوں کا ادراک ہے. میں عہد کرتا ہوں اور پختہ یقین سے کہتا ہوں کہ میں اپنے تمام اختیارات کو اس عظیم ملک کے آئین اور قانون کے ایک وفادار خادم بننے کے لیے استعمال کروں گا. گارسچ کی نامزدگی گزشتہ سال فروری میں قدامت پسند جج جسٹس سکیلیا کی اچانک وفات پر خالی ہونے والی نشست کے لیے کی گئی ہے. ریپبلکن اراکین کانگریس نے سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ کے انتخاب کی تعریف کی، جبکہ بعض ڈیموکریٹس نے اس پر تشویش کا اظہار کیا. سابق صدر باراک اوباما نے جج سکیلیا کے انتقال کے فوراً بعد جج میرک گارلینڈ کو نامزد کیا تھا، لیکن سینٹ میں ریپبلکنز نے ان کی تقرری پر بحث یہ کہتے ہوئے نہ ہونے دی کہ یہ تقرری آئندہ انتخابات کے بہت قریب ہے اور یہ نامزدگی نئے صدر کی طرف سے آئے تو بہتر ہے، اور اس تاخیر پر ڈیموکریٹس اور ترقی پسند نالاں تھے. انہی میں سے کئی منگل کی رات وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہوئے اور ٹرمپ کے انتخاب کے خلاف آواز بلند کی. توقع کی جا رہی ہے کہ جج گارسچ کو سینٹ میں ڈیموکریٹس سے توثیق کے لیے مہینوں پر محیط مشکل سوالات کا سامنا رہے گا. اس کا تحمل ڈونلڈ ٹرمپ کے 7 مسلمان ممالک کے لوگوں کے امریکہ کے سفر پر پابندی کے حکم نامے، پناہ گزینوں کی آمد پر رکاوٹوں سمیت مختلف معاملات پر ان کے خیالات معلوم کیے جائیں گے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ چین، روس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی انتظامیہ بلاک کو درپیش بیرونی خطرات میں سر فہرست ہیں. ان کا یہ بیان جمعے کے روز مالٹا میں یورپی یونین سربراہ اجلاس سے قبل ایک خط میں سامنے آیا. ٹسک کا کہنا تھا کہ خاص طور پر واشنگٹن میں تبدیلی نے یورپی یونین کو مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے. امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس اپنے پہلے غیر ملکی سرکاری دورے پر رواں ہفتے جنوبی کوریا اور جاپان جائیں گے. مبصرین کا خیال ہے کہ میٹس مشترکہ دفاعی اخراجات میں اپنا حصہ نہ ڈالنے والے ممالک پر کی جانے والی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید کے تناظر میں پریشان اتحادیوں کو امریکی یقین دہانی کروائیں گے. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ مشرقی ایشیا کو اپنے پہلے دورے کے طور پر منتخب کرنے کے وزیر دفاع کے فیصلے کا مقصد شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے جوہری اور میزائل خطرے کے خلاف امریکہ کے دیرینہ اتحادیوں کے ساتھ امریکی عزم کا اظہار کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی حلف اٹھائے 2 ہفتوں سے بھی کم عرصہ گزرا ہے، لیکن اس ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے پر ان کے خلاف کئی مقدمات دائر کیے جا چکے ہیں، جسے بعض لوگ مسلم سے تعبیر کرتے ہیں. صلت اس کا حکم کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ایگزیکٹو آرڈر کے بعد ملک بھر میں فوری رد عمل کے طور پر مظاہرے ہوئے ہیں اور اب صدر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے۔ میسیچوسٹس کی اٹارنی جنرل مارا ہیلن نے منگل کے روز نئی لا سوٹ کا اعلان کیا۔
دی ایگزیکٹو آرڈر از ہارمفل، ڈسکریمنیٹری اینڈ انکانسٹیٹیوشنل۔
ان کے الفاظ ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر نقصان دہ، امتیازی اور غیر قانونی ہے۔ یہ حکم نامہ مذہب اور قومیت کی بنیاد پر تفریق کا حامل ہے اور ہمارے شہریوں کے لیے برابر قانونی تحفظ اور اس کے راستے سے انکاری ہے اور فیڈرل امیگریشن قوانین بھی پامال کرتا ہے۔ اس سے قبل سین فرانسسکو نے بھی ان خدشات پر مقدمہ داخل کرانے کا اعلان کیا تھا کہ کیلیفورنیا میں دستاویزات نہ رکھنے والے افراد کی موجودگی کی بنیاد پر شہر وفاقی فنڈ سے محروم ہو سکتا ہے۔ سین فرانسسکو کے سٹی اٹارنی ڈینس ہریرا کے الفاظ،
I'm announcing today that I filed a federal lawsuit against President Donald Trump and his administration for his executive order.
میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے، کیونکہ ان کا ایگزیکٹو آرڈر سین فرانسسکو اور دیگر شہروں کو اربوں ڈالر کے فنڈ سے محروم کرتا ہے، اور وہ بھی یہاں موجود لوگوں کے اسٹیٹس کی وجہ سے۔ صدر کا حکم نامہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ امریکی روایات کے بھی منافی ہے۔ مغربی ریاست واشنگٹن نے پیر کے روز مقدمہ دائر کیا تھا۔ واشنگٹن اٹارنی باب فرگوسن کے الفاظ،
This lawsuit is different and broader in scope. It seeks to have key provisions.
یہ مقدمہ مختلف ہے اور اہمیت کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ یہ مقدمہ اس حکم نامے کو غیر آئینی قرار دینے کا متقاضی ہے۔ مسٹر ٹرمپ کی جانب سے قائم مقام اٹارنی جنرل سیلی ییٹس کو اس بنیاد پر ذمہ داریوں سے ہٹانے پر کہ انہوں نے ان کے حکم نامے پر عمل درآمد کرانے سے انکار کر دیا تھا، اس پابندی کی مخالفت کرنے والوں کی تنقید اور غصے میں مزید اضافہ کیا ہے۔ سین ایرمن یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں لا پروفیسر ہیں۔
Having to fire an attorney general is not quite unheard of, but it hasn't gone that well in the past.
ان کے الفاظ ہیں کہ اگرچہ اٹارنی جنرل کو ہٹانا ایسی بات نہیں ہے جو پہلے کبھی نہ سنی ہو، لیکن ماضی میں ایسے نہیں ہوا کہ اس کا فائدہ صرف اور صرف حکم نامے کے مخالفین کو ہو رہا ہو۔ اس سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ یہ چیز بالکل قانون سے باہر ہے۔ کئی ایک ریپبلکن اراکین کانگریس نے صدر کے حکم نامے کی حمایت کی ہے۔ پال رائن ہاؤس اسپیکر ہیں۔
We need to pause and we need to make sure that the vetting standards are up to snuff so we can guarantee the safety and security of our country.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وقفہ دینے اور اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ کانٹ چانٹ کے معیار درست ہیں اور ہم اپنے ملک کی حفاظت اور سیکیورٹی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ہاؤس اسپیکر نے منگل کے روز کہا تھا کہ جب قومی سلامتی کے معیار مؤثر ہوئے تو پناہ گزینوں کا پروگرام بحال کر دیا جائے گا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دوسری عالمی جنگ میں امریکہ کی باضابطہ شرکت کے کچھ ہی ہفتوں بعد وائس آف امریکہ نے جرمنی میں 15 منٹ کی شارٹ ویو پر ریڈیو کی براہ راست نشریات کا آغاز کیا۔ اس وقت یہ نشریات نیو یارک سٹی میں قائم ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو سے 1 فروری 1972 کو نشر کی گئی تھیں۔ وائس آف امریکہ آج اپنی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے۔
وائس آف امریکہ کی نشریات کی 75ویں سالگرہ پر ڈائریکٹر امینڈا بینٹ کا پیغام۔
75 years ago this year, Voice of America made its first broadcast. Today, we broadcast in over 45 languages.
ڈائریکٹر امینڈا بینٹ کہتی ہیں 75 سال قبل وائس آف امریکہ نے اپنی پہلی نشریات پیش کی، اور آج ہم دنیا بھر میں 45 زبانوں میں اپنی نشریات پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی خبروں کے لیے وہ تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے لوگ ممکنہ طور پر خبریں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
We give neutral, fair, objective, independent
ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی نشریات اور خبروں کے لیے ویب اور موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر معلومات کی ترسیل کے لیے نئے ذرائع ایجاد ہوتے ہیں تو ان کو بھی استعمال میں لایا جائے گا۔ ہمارا مشن بہت واضح ہے۔ ہم غیر جانبدار، شفاف اور آزادانہ خبریں اور معلومات ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کو دیگر ذرائع سے معلومات تک رسائی نہیں۔ ہم امریکہ کے بارے میں بتاتے ہیں اور امریکہ کی کہانی بہت ہی مؤثر اور بھرپور ہے۔ یہ کہانی سلیکون ویلی سے لے کر ہماری بہترین یونیورسٹیوں، صحت، میڈیسن اور طب کے شعبے میں کی جانے والی تحقیقات تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ کہانی مختلف ملکوں سے آئے ہوئے امریکیوں سے متعلق ہے جو دنیا بھر سے یہاں یعنی امریکہ آئے۔
I started my journalistic career more than 50 years ago and here today at Voice of America I remember just why I became a
میں نے صحافت کا آغاز لگ بھگ 50 سال پہلے شروع کیا تھا، اور آج جب میں وائس آف امریکہ میں ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں صحافت سے کیوں وابستہ ہوئی۔ وائس آف امریکہ کے مرد و خواتین صحافیوں کی ٹیم کے ساتھ کام کرنا میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ وی او اے کے یہ صحافی دنیا بھر کو امریکہ کی کہانی اور غیر جانبدار خبریں اور معلومات فراہم کر رہے ہیں۔
And I feel proud to welcome it into the next 75 years.
اب جب کہ وائس آف امریکہ اپنی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے، میں یہاں بہت خوش ہوں اور میں اس ادارے کے لیے آنے والے 75 برسوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔
And I feel proud to welcome it into the next 75 years.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ایک ہفتہ قبل ایک 9 سالہ لڑکی پر مبینہ طور پر پیٹرول چھڑک کر جلانے کے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ ڈاکٹروں نے بچی کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے کہا ہے کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ملک میں موجود 2 درجن سے زیادہ قوانین پر عمل نہیں ہو رہا۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
بچوں کے تحفظ اور حقوق سے متعلق پاکستان میں صورتحال کے غیر تسلی بخش ہونے کا تذکرہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا آ رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں سامنے آنے والے بعض واقعات نے اس ضمن میں تشویش کو ایک بار پھر مہمیز کر دیا ہے۔ گزشتہ اتوار کو راولپنڈی میں ایک 9 سالہ بچی کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کی کوشش میں ناکامی پر ملزمان نے آگ لگا دی تھی، جو تاحال اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر رکھی ہے، جبکہ گزشتہ ماہ طیبہ نامی 10 سالہ گھریلو ملازمہ پر اس کے مالکان کی طرف سے مبینہ تشدد کے معاملے پر لیے گئے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران بھی چیف جسٹس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ موجودہ قوانین طیبہ جیسے بچوں کو بظاہر تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، جو کہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے سربراہ کی طرف سے ایسے بیان سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں خواتین اور بچوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے قانون سازی تو دیکھنے میں آئی ہے، لیکن ان پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونے کی بازگشت بھی جوں کی توں سنائی دے رہی ہے۔ ایک روز قبل ہی اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمان کے ایوان بالا کے چیئرمین رضا ربانی کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں کی سطح پر بچوں کے تحفظ اور حقوق سے متعلق 2 درجن سے زائد قوانین موجود ہونے کے باوجود ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ان کے بقول ریاست ایسے معاملات پر آنکھ بند نہیں کر سکتی اور موجودہ قوانین پر مؤثر انداز میں عمل درآمد سے ہی صورتحال میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، جس کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کو اپنا فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم موجودہ حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ اس نے خاص طور پر بچوں اور خواتین کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اقدام کیے ہیں، جس سے ماضی کی نسبت صورتحال میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انسانی حقوق کی وفاقی وزارت کے اعلیٰ عہدیدار حسن منگی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ بچوں سے متعلق سامنے آنے والے معاملات پر وزیراعظم کی ہدایت پر صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے قوانین پر عمل درآمد کی بات کی گئی ہے، جبکہ انسانی حقوق کی سوجھ بوجھ کو فروغ دینے کے لیے بھی صوبائی حکام کے ساتھ مل کر ایک منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے، جس کے لیے حکومت نے 75 کروڑ روپے بھی مختص کر رکھے ہیں۔
قوانین بنائے جا رہے ہیں، قوانین کی امپلیمنٹیشن کے لیے صوبائی حکومتوں سے بات ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ یہ جو بچوں اور بچیوں کے حوالے سے یہ جو معاملات سرفیس ہو رہے ہیں، ان پہ صوبائی لوگوں کو بلائیں۔ ہم نے بلایا اور انہیں کہا کہ آپ جو ہے یہ اقدامات کریں، تو اب یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے اور پرٹیکولرلی میڈیا وہ بھی ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو ود دی پیسج آف ٹائم انشاءاللہ یہ سب مل کے ہم ایک اچھا ماحول کریٹ کر دیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ وفاقی محتسب نے بچوں کے لیے ملک بھر میں 13 کمشنر بھی بنائے ہیں، جو اس طرح کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسرائیلی فوج اور پولیس کے اہلکار مغربی کناری میں آباد افراد کو وہاں سے نکالنے کے لیے بتکو علاقے میں پہنچے. اس علاقے میں 50 یہودی خاندان آباد ہیں. فوج نے امونہ نامی علاقے میں لوگوں سے کہا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. واضح رہے کہ سن 2014 میں اسرائیل کی سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ فلسطینی علاقے میں قائم اس آبادکاری کو ختم کیا جائے. اس علاقے سے لوگوں کو نکالنے کے حکم نامے کی بعض افراد نے مخالفت کی, پتھراؤ کیا اور سڑکوں کو بند کرنے کی کوشش کی. لوگوں کو نکالنے کا یہ اقدام ایسے وقت کیا گیا ہے جب اسرائیل نے مغربی کنارے کے ایک اور علاقے میں آبادکاری کے لیے 3,000 نئے گھر تعمیر کرنے کی منظوری دی ہے. منگل کو دیر گئے وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا کہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتن یاہو اور ملک کے وزیر دفاع نے نئی تعمیرات کے منصوبے کی منظوری دی. آبادکاری کے یہ منصوبے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تناؤ کی ایک بڑی وجہ ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں اور حکومتی فوجیوں کے درمیان تازہ لڑائی پر شدید تنقید کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ روسی سرحد کے نزدیک ہونے والی اس لڑائی میں درجنوں فوجی اور شہری ہلاک ہوئے ہیں. منگل کے روز ایک بیان میں اس لڑائی کی فوری فائر بندی کا مطالبہ کیا گیا جو اتوار کو شروع ہوئی تھی اور اس کے باعث 17,000 شہری پانی اور بجلی سے محروم ہیں اور سخت سردی کا شکار ہیں. ان شہریوں میں 2500 بچے بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بدھ کے روز کہا کہ وہ جنوبی کوریا کی صدارتی دوڑ میں شریک نہیں ہوں گے. بان کی مون پارک گنہے کے پیش رو بننے کے ایک بڑے امیدوار تھے جنہیں پچھلے دسمبر میں بدعنوانی کے اسکینڈل کے باعث مواخذے کا سامنا کرنا پڑا, لیکن بان کی مون کی حمایت تیزی سے گر رہی ہے. انہوں نے اخباری نمائندوں سے کہا کہ وہ ملک کی سیاسی صورتحال سے مایوس ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بننے سے پہلے بان کی مون جنوبی کوریا کے 2 تک وزیر خارجہ رہے. امریکہ کے نئے وزیر دفاع جیمز میٹس عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر بدھ کو جاپان روانہ ہوں گے. میٹس اس دورے میں جنوبی کوریا بھی جائیں گے. تفصیلات وائس آف امریکہ کے نمائندے کارلا میپ کی رپورٹ میں عمیر بن ریاض کی زبانی.
پاکستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف کارروائی سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حافظ سعید کی نظر بندی کا فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں کیا گیا. واضح رہے کہ حافظ سعید کو پیر کو لاہور میں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا, جبکہ جماعت الدعویٰ کے 4 دیگر سینئر رہنماؤں کو بھی حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا تھا. پاکستان کے اس اقدام کے بعد بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ حافظ سعید کے خلاف اس سے قبل بھی ایسے اقدام کیے جا چکے ہیں اور ان کے بقول اب صرف قابل بھروسہ کریک ڈاؤن سے ہی پاکستان کی اس بارے میں سنجیدگی ظاہر ہوگی. اپنے رد عمل میں بدھ کو پاکستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ حافظ سعید کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کے لیے بھارت کی کسی توثیق کی ضرورت نہیں ہے. ترجمان نے کہا کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ کے خلاف اقدامات سلامتی کونسل کی دسمبر 2008 میں منظور کی گئی قرارداد اور عالمی تنظیم کی طرف سے عائد کی جانے والی تعزیرات کے تناظر میں کیے گئے ہیں. ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت حافظ سعید کی سیاسی سرگرمیوں کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے مسلسل استعمال کر رہا ہے. واضح ہے کہ حافظ سعید پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تنظیم کی سرگرمیوں اور تقاریب میں کھلے عام شرکت کرتے رہے ہیں, جس پر بھارت کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. پاکستانی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ اگر بھارت اپنے الزامات میں سنجیدہ ہے تو وہ حافظ سعید کے خلاف ایسے ٹھوس شواہد سامنے لائے جنہیں پاکستان یا دنیا میں کسی بھی عدالت میں ثابت کیا جا سکے. ایک روز قبل پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ جماعت الدعویٰ کے خلاف اقدامات قومی مفاد میں کیے گئے ہیں. حافظ سعید کی نظر بندی کے خلاف ان کی جماعت کے حامیوں نے منگل کو ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج بھی کیا تھا. واضح ہے کہ بھارت کا الزام ہے کہ 2008 میں ممبئی میں ہونے والا حملہ لشکر طیبہ نے کیا, جس کی قیادت حافظ سعید کرتے تھے اور اب وہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ ہیں. ممبئی میں ہونے والے حملے میں 6 امریکی شہریوں سمیت 166 افراد ہلاک ہوئے تھے. حافظ سعید جماعت الدعویٰ اور فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں اور ان دونوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور امریکہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کی جا چکی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یہ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ تھی جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف کارروائی سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کیا ہے. امریکہ کے نئے وزیر دفاع جیمز میٹس عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر بدھ کو جاپان روانہ ہوں گے. اس بارے میں کارلا بیب کی رپورٹ عمیر بن ریاض کی زبانی.
امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ سیکرٹری میٹس کے دورہ جاپان اور جنوبی کوریا کے دوران انہیں دفاع کے میدان میں امریکہ کے دو قریب ترین اتحادیوں کے تحفظات سننے کا موقع ملے گا. پینٹاگون کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ امریکی وزیر دفاع اپنے دورے کے دوران جنوبی کوریا کے عبوری صدر، جاپان کے وزیر اعظم اور دونوں ملکوں کے وزراء دفاع سے ملاقاتیں کریں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مقصد امریکہ کے دو اہم ترین اتحادیوں کو نئی امریکی حکومت کی خطے سے متعلق دفاعی پالیسی پر اعتماد میں لینا ہے، جس کا اعلان آئندہ چند ماہ میں متوقع ہے. اپنی انتخابی مہم کے دوران امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے اتحادی ملکوں بشمول جاپان اور جنوبی کوریا پر بارہا زور دیا تھا کہ اگر انہیں امریکہ کی سیکیورٹی چاہیے تو انہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک انٹرویو میں جاپان کو یہ مشورہ بھی دے ڈالا تھا کہ اگر اسے شمالی کوریا کی جانب سے جوہری حملے کے خطرے کا توڑ کرنا ہے تو اسے بھی جوہری بم بنا لینا چاہیے. لیکن امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے منسلک بونی گلاسر کہتے ہیں
I doubt that that Secretary Mattis is going to be encouraging either of these countries to develop nuclear weapons. We want to signal both that their security is very much integrated with U.S. security and that the obligations that we have will be fulfilled.
Bonnie Glasser keh rahe the ki wo nahi samajhte ki apne is daure ke dauran James Mattis in dono mulkon mein se kisi ek ko bhi johri bomb banane ka mashwara denge. اس کے برعکس وہ ان ملکوں کی قیادت کو یہ یقین دلائیں گے کہ جاپان اور جنوبی کوریا کی سلامتی خود امریکہ کی سلامتی کے لیے ضروری ہے اور امریکہ اس زمن میں خود پر عائد ہونے والی تمام ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا. امریکی وزیر دفاع کی جانب سے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے جاپان اور جنوبی کوریا کا انتخاب وائٹ ہاؤس کے اس بیان کی توثیق کرتا ہے جس میں ٹرمپ حکومت نے بحیرہ جنوبی چین میں امریکہ کا عمل دخل بڑھانے کا عندیہ دیا تھا. چین بحیرہ جنوبی چین میں موجود سلسلہ جزائر کی کلی ملکیت کا دعوے دار ہے، جن پر خطے کے دیگر ممالک بھی دعویٰ کرتے ہیں. چینی حکومت بحیرہ کے متنازع علاقوں میں مصنوعی جزائر تعمیر کرنے کے بعد وہاں اپنی فوجی تنصیبات بھی قائم کر رہی ہے.
If those islands are in fact in international waters and not part of China proper, then yeah, we're going to make sure that we defend international territories from being taken over by one country.
یہ وائٹ ہاؤس کے نئے پریس سیکرٹری سین سپائسر تھے جو کہہ رہے تھے کہ اگر تو یہ جزائر واقعی بین الاقوامی پانیوں میں ہیں اور چین کی حدود میں نہیں آتے تو یقیناً امریکہ بین الاقوامی حدود کی حفاظت یقینی بنائے گا تاکہ کوئی اور ملک اس پر قبضہ نہ جما سکے. لیکن تاحال یہ واضح نہیں کہ امریکہ کی نئی حکومت اپنے اس دعوے کے مطابق ان بین الاقوامی حدود کا دفاع کیسے کرے گی. امریکی بحریہ کے جہاز ماضی میں تو بحیرہ جنوبی چین کی حدود میں آنے والے بین الاقوامی پانیوں میں گشت کرتے رہے ہیں، لیکن امریکہ نے اب تک علاقے میں چین کے ساتھ براہ راست چھیڑ چھاڑ سے گریز ہی کیا ہے. عمیر بن ریاض، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے کیا گیا حالیہ بیلسٹک میزائل تجربہ صریحاً ناقابل قبول ہے اور ٹرمپ انتظامیہ ایسے اقدام سے صرف نظر نہیں کرے گی. واشنگٹن کی درخواست پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا، جس میں ہیلی نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ شرکت کی. نکی ہیلی نے اس موقع پر کہا
The United States is not naive. We are not going to stand by. You will see us call them out as we said we would, and you're also going to see us act accordingly.
نکی ہیلی کہہ رہی ہیں امریکہ اتنا سادہ نہیں ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پر کاروائی کریں گے جیسا کہ ہم نے کہا تھا. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اسی طرح اقدامات کریں گے. ہم اس کے پابند ہیں کہ یہ یقینی بنائیں کہ وہ سمجھیں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم قبول کر لیں گے. اجلاس کے بعد صحافیوں سے مختصراً بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ اجلاس اس لیے بلایا تھا کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا جائے. یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ ایران نے اتوار کو درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا. یہ صریحاً ناقابل قبول ہے. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے نہ تو اس میزائل تجربے کی تصدیق اور نہ ہی تردید کی ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ میزائل پروگرام جوہری معاہدوں کا حصہ نہیں ہے. ایران اپنے ہاں تیار کیے گئے میزائل کبھی بھی کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. سن 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے مابین ہونے والے جوہری معاہدے کے بعد اقوام متحدہ نے اپنی ایک قرارداد میں تہران سے کہا تھا کہ وہ بیلسٹک میزائلوں سے متعلق کوئی سرگرمی نہ کرے. لیکن اس قرارداد میں خاص طور پر اس بابت مطالبہ نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے جوہری معاہدے کی اپنی صدارتی مہم کے دوران ہی سے مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر اسٹیفان دی مستورا نے کہا ہے کہ شام پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام امن مذاکرات کا اگلا مرحلہ 20 فروری کو ہوگا۔ اس کی تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
جنیوا میں مذاکرات ابتدائی طور پر 8 فروری کو طے کیے گئے تھے، لیکن ڈی مستورا نے منگل کے روز کہا کہ ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ اس اختلاف کا وفد اپنے شرکا کی فہرست بر وقت دے سکے گا۔ انہوں نے کہا
The opposition will not be ready to come up with a unified group. I will have to, and I've been asking the Security Council for their own support.
اگر 8 فروری تک حزب اختلاف کسی متحدہ گروپ کی فہرست تیار نہ کر سکی تو مجھے سلامتی کونسل کو ان کی اپنی حمایت کے لیے درخواست کرنا پڑے گی، اور میں درخواست کر رہا ہوں۔ مجھے اس بارے میں درخواست دینا پڑے گی جو میں ابھی تک نہیں دے سکا۔ یہ وہ استحقاق ہے جو 2254 شق کے تحت خصوصی سفیر کو دیا گیا ہے، تاکہ وہ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ شمولیت پر مبنی ایک وفد ہو، ایک وفد کا انتخاب کرے جن میں خواتین شامل ہوں جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں، اور اس میں مسلح گروپس اور سیاسی حزب اختلاف دونوں کی مؤثر نمائندگی ہو سکے۔ یہ الفاظ تھے ڈی مستورا کے، جنہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو امن کے عمل میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی، جس میں گزشتہ ماہ قزاقستان میں ہونے والے مذاکرات شامل تھے۔ وہ مرحلہ روس، ترکی اور ایران کی جانب سے اس اتفاق رائے پر ختم ہوا کہ وہ دسمبر میں ہونے والی ایک جزوی فائر بندی کے نگران کے طور پر کام کریں گے۔ سلامتی کونسل نے کہا کہ قزاقستان مذاکرات فائر بندی کو مستحکم کرنے کی جانب ایک قدم تھے، اور اس نے اس توقع کا اظہار کیا کہ ان کے نتیجے میں شام میں لگ بھگ 6 سال سے جاری تنازع کے کسی سیاسی حل کی تلاش میں پیش رفت ہوگی۔ کونسل نے ایک کثیر فریقی لائحہ عمل کی حمایت کی، جس میں لڑائی کی مکمل بندش اور ایک نئے آئین اور نئے انتخابات کے ساتھ شامی قیادت کی سیاسی منتقلی شامل ہے۔ اس منصوبے میں یہ وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ صدر بشار الاسد کا مستقبل میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی فوج نے منگل کے روز جنوبی صوبہ ہلمند کے کلیدی ضلع کے وسط میں فضائی کارروائی کی تاکہ افغان سیکورٹی فورسز طالبان کے اس حملے سے نمٹ سکیں۔ پیر کے روز الصبح سنگین کے قصبے کے قرب جوار میں شدید لڑائی جاری رہی، جب باغیوں نے اس پر دھاوا بولنے کے لیے ایک مربوط حملہ کیا۔ امریکی فوج کے ترجمان نے منگل کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سنگین کے مضافات میں اندازاً 10 فضائی حملے کیے گئے۔ مزید تفصیل بتائے بغیر ترجمان نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ ان حملوں میں طالبان کے حربی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، ایسے میں جب سنگین کے دفاع کی کوششیں جاری ہیں، ہم اپنے افغان ساتھیوں کی جارحانہ حکمت عملی پر مبنی مدد جاری رکھیں گے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ منگل کے روز صوبائی دارالحکومت لشکر گاہ پہنچے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ نے سیکیورٹی افواج کو ہدایات جاری کی کہ باغیوں کو ہلمند سے باہر نکال دیا جائے، قبل اس کے کہ موسم بہار میں لڑائی شدت اختیار کرے۔ پاکستان افغان مہاجرین کی حالیہ روانگی کے باعث مقامی سطح پر قالین بنانے کی صنعت متاثر ہوئی ہے۔ اب وہاں قالین بنانے کے چند ہی کاریگر رہ گئے ہیں، اور وہ بھی اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں۔ کوئٹہ سے آیاز گل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
دو نو عمر افغان بچے اپنے ننھے منہ ہاتھوں سے ہنرمندی کے ساتھ ایک قالین بنا رہے ہیں۔ انہیں اسے مکمل کرنے میں 3 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ اس سے ملنے والی رقم سے وہ اپنے غریب خاندان کا پیٹ پالیں گے۔ یہ پناہ گزین خاندان 4 لوگوں پر مشتمل ہے۔ 15 سالہ رحمت اللہ کا کہنا ہے کہ اس قالین سے انہیں 14,000 روپے ملیں گے، جس سے اس وقت تک ان کے گھر کے کرائے، کھانے، ادویات اور خام مال کا خرچہ پورا ہوگا، جب تک وہ ایک نیا قالین بنا کر بیچ نہیں دیتے۔
میرے والد اور والدہ دونوں بیمار ہیں، اب میں اور میری چھوٹی بہن دونوں کام کر رہے ہیں۔
رحمت اللہ ان لاکھوں افغان مہاجرین میں سے ایک ہے جنہوں نے جنگ اور مشکلات سے بچنے کے لیے قریبی ہمسایہ ملکوں میں پناہ لی۔ قالین بننے کا خاندانی ہنر جلاوطنی کے دوران کئی برسوں تک ان کی گزر بسر کا سہارا رہا۔
یہ اب منافع بخش کاروبار نہیں رہا، اس سے ملنے والی کم رقم سے بمشکل ہمارا گزارا ہوتا ہے۔
رحمت اللہ کا کہنا ہے کہ زبردستی وطن واپسی کے خدشات نے ان کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ کئی عشروں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کے بعد پاکستان اب انہیں اپنے ملک بھیجنے پر زور دے رہا ہے۔ صرف 2016 میں ان میں سے 600,000 سے زیادہ افغانستان واپس چلے گئے۔ پاکستانی تاجروں کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کی روانگی سے مقامی سطح پر چھوٹی قالین بننے کی صنعتیں ہنرمند کاریگروں سے محروم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے قالین سازی میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے، اگرچہ ان کی مانگ میں اضافہ برقرار ہے۔ مقامی برآمد کنندگان چاہتے ہیں کہ پاکستانی حکام قالین بانی کے ماہر پناہ گزینوں کے لیے ورک ویزے کا انتظام کرے تاکہ وہ یہاں ٹھہر سکیں، لیکن وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے افغان مہاجرین کی پاکستان میں قیام میں توسیع کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
75 سال پہلے 20 جنوری 1942 کو جرمنی کی نازی پارٹی کے سینئر عہدیداروں نے برلن کے علاقے وانزے کے ایک مکان میں اجلاس کیا اور اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ بقول ان کے یہودیوں کے معاملے کا حتمی حل کیا ہے، یعنی جرمنی کے مقبوضہ یورپ کے یہودیوں کو نکالنا اور ان کو ختم کرنا۔ نتیجتاً لاکھوں یہودیوں بشمول سیاسی مخالفین اور سرگرم کارکنوں، کمیونسٹوں، دانشوروں، رومانی لوگوں، مرد و زن ہم جنس پرستوں اور ذہنی طور پر معذور لوگوں کو جو جرمنی میں یا جرمنی کے مقبوضہ علاقوں میں رہائش پذیر تھے گرفتار کر لیا گیا اور انہیں حراستی کیمپوں میں بھیج دیا گیا۔ ان میں سے بیشتر انہلاک کیے جانے والے کیمپوں میں ہی ختم ہو گئے، جو خاص طور پر لاکھوں لوگوں کو پھانسی دے کر اور فاقہ زدگی کے ماحول میں انتہا سے زیادہ بیگار سے ہلاک کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ وانزے اجلاس اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے درمیانی 3 برسوں میں 60,00,000 یہودی اور 40 سے 50,00,000 غیر یہودی قیدی موت کے ان کیمپوں میں نیست و نابود ہو گئے۔ آج کے دور میں اس نسل کشی کو، جو یورپی یہودیوں کے خلاف نازی جرمنی کے ہاتھوں سرزد ہوئی، ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پولینڈ میں آشویٹس برکینو کا کیمپ، جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ہلاکت خیز کیمپ تھا، روس کی فوج نے 27 جنوری 1945 کو آزاد کرایا۔ اس دن وہ کیمپ تقریباً خالی تھا، اس لیے کہ ان قیدیوں کو جو اب بھی چلنے پھرنے کے قابل تھے، ان کے محافظ حملہ آور فوجوں کے آنے سے پیشتر ہی وہاں سے ہانک کر لے جا چکے تھے۔ کیمپ آزاد کرانے والی افواج کو ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل میں وہاں 7,000 قیدی ملے، جو اتنے لاغر تھے کہ انہیں قید کرنے والے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے تھے۔ اس کے علاوہ لاشوں کا انبار بھی پایا گیا۔ ہولوکاسٹ انسانیت کے خلاف ایک جرم تھا جو اتنا گھناؤنا ہے کہ اقوام کی برادری نے عہد کیا کہ اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کجا یہ کہ ایسا ظلم پھر کبھی دیکھنے میں آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال 27 جنوری کو ہم ہولوکاسٹ کی یاد میں بین الاقوامی دن مناتے ہیں۔ اب دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں اور تقریباً 3 نسلیں پروان چڑھ چکی ہیں، اور ان میں سے چند ہی رہ گئے ہیں جو ہولوکاسٹ میں زندہ بچ گئے تھے، اور ساتھ ہی وہ بھی معدود چند ہیں جنہوں نے موت کے ان کیمپوں کا دروازہ توڑ کر انہیں کھولا اور قیدیوں کو آزاد کرایا۔ اب اس بات کا انحصار ہم پر ہے کہ نفرت اور عدم برداشت کو انسانیت اور دوسروں کی زندگیوں کے احترام پر کبھی بھی حاوی ہونے کی اجازت نہ دیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
سن 2017 میں سجنے والا پاکستانی فلمی میلہ، تفصیلات فکر و فن میں۔
کسی پرچھائی کے پیچھے کوئی کب تک۔
سن 2016 مدتوں بعد ایسا سال ثابت ہوا جب نسبتاً زیادہ پاکستانی فلمیں بنی۔ نئے سال کا جائزہ لیں تو رواں سال بھی 2 درجن سے زائد فلمیں ریلیز ہونے کی توقع ہے۔ ان میں سے کچھ فلموں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یلغار، شان کی فلم یلغار کا لوگ اسی وقت سے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں جب ان کی میگا ہٹ فلم وار ریلیز ہوئی تھی۔ اب لگتا ہے سن 2017 میں یہ ریلیز ہو ہی جائے گی۔ یہ بڑے بجٹ اور بڑی کاسٹ کی فلم ہے۔ ارتھ 2، یہ بھی شان ہی کی فلم ہے. اس سال ان کی اور بھی کئی نئی فلمیں ریلیز ہوں گی, نہ صرف بطور ایکٹر بلکہ ڈائریکٹر بھی. راستہ.
دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک میری طرح اور دوسرے تمہاری, اور مجھے دونوں سے نفرت ہے.
ساحر لودھی ٹی وی اسکرین کا جانا پہچانا نام ہے اور اب وہ سلور اسکرین پر آ رہے ہیں فلم راستہ کے ذریعے. شور شرابہ. اس فلم کو بھارتی ہدایت کار حسنین حیدر آبادی نے ڈائریکٹ کیا ہے جبکہ پروڈیوسر سہیل خان ہیں. فنکاروں میں شامل ہیں رابی پیرزادہ, میرا, مصطفیٰ قریشی اور بہار بیگم. وجود. کراچی کے سینئر صحافی اختر علی اختر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فلم وجود کے ذریعے جاوید جیسے منجھے ہوئے فنکار ایک مرتبہ پھر پروڈکشن شروع کرنے جا رہے ہیں. ان کی پروڈکشن میں بنی آخری فلم 10 سال پہلے ریلیز ہوئی تھی.
موت جسم کو آتی ہے, جذبے اور جرات کو نہیں.
میں پنجاب نہیں جاؤں گی. اس فلم کے بھی ریلیز سے پہلے ہی کافی چرچے ہیں. اسے ہمایوں سعید لے کر آ رہے ہیں. فلم رواں سال عید الفطر پر ریلیز ہوگی اور اس میں ہیروئن کا کردار ادا کر رہی ہیں ماوش حیات.
Pakistan is nothing but a puppet in our hands. We have been ruling for centuries. We know the ins and the outs. Hum is mulk ki nabz pe baithe hain janab, jab chahein kaat dein.
Iske alawa jo deegar filmein is saal release hongi unmein director Sangeeta ki Tum Hi To Ho, Muammar Rana ki Sikandar, Amad Azhar ki Whistle, Sayyed Noor ki teen filmein Chain Aaina, Bhai Wanted aur Pride of Honor, یاسر نواز کی مہر النساء آئی لو یو, ذوالفقار شیخ کی قدرت, احسن خان کی چپن چھپائی, سائرہ شہروز کی چلے تھے ساتھ, رافع راشدی کی تھوڑا جی لے اور شفقت چیما کی جیو سر اٹھا کے شامل ہیں.
کوئی کب تک سو چکا ہے جو سہا, اب وہ بھلا کیا جانے, مجھے جینا ہے کہ مرنا, کوئی بتلائے نہ جاگتے سوتے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صحت کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ. یہ رپورٹ وائس آف امریکہ اشنا سروس نے شائع کی ہے. صحت کے حوالے سے ایک تازہ رپورٹ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق وہ دوائیں جو کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں وہ اس کے ساتھ دل کی بیماریوں کے خطرات کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. امریکہ اور دنیا کے اور بہت سے ملکوں کے ڈاکٹروں کے مطابق اگر کوئی بھی ایسا انسان جسے دل کی بیماری ہو ایک گولی روزانہ کھا لے تو وہ اس کے لیے سود مند ثابت ہوگی. عدد و شمار کے مطابق گزشتہ سال یعنی 2016 میں تقریباً 17 ملین لوگ دل کی بیماریوں کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے ہیں. ڈاکٹروں کے مطابق بعض کولیسٹرول کم کرنے کے لیے ڈاکٹر ایسی دوا دیتے ہیں جو سٹیٹنز نامی گروپ کا حصہ ہے اور دل کی بیماریوں کے خطرات کو بھی کم کرتی ہیں. ڈاکٹر اووینز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سٹیٹنز اصل میں خون میں موجود ایل ڈی ایل نامی اس مادے کو کم کرتا ہے جس کے نتیجے میں کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے. اس تازہ رپورٹ میں ڈاکٹروں کے مطابق ایسے افراد جن کی عمر 45 سال سے زیادہ ہو ان کو امراض قلب لاحق ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ دن میں ایک بار ایسی دوا لیں جو سٹیٹنز نامی گروپ کا حصہ ہو. آپ کے ڈاکٹر اس بارے میں صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اوینز نے بتایا کہ ان دواؤں کا استعمال کرنے سے 65% افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ پروگرام راؤنڈ ٹیبل سنیں گے. پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر ہیں اسور امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.